الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ مسلمان کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں تو درود پڑھتے ہیں، اور وہ انسان بڑا ہی بدقسمت ہے کہ جس کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور وہ نام سننے کے باوجود بھی درود پاک نہ پڑے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، بخیل ہے یعنی کنجوس ہے وہ انسان جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دنیا میں روزانہ شاید ہزاروں لاکھوں لوگ آتے ہیں، کئی آئے آ کر چلے گئے، اور قیامت تک یہ لوگوں کے آنے اور جانے کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن تاریخ میں ان لوگوں کا تذکرہ بڑا ہی روشن ملتا ہے کہ جو آ کر کچھ کارنامے سر انجام دیتے ہیں، جو دنیا میں آ کر لوگوں کی فلاح و بہبود کا کام کرتے ہیں، لوگوں کے دکھ درد میں شامل ہوتے ہیں، جو حکومت کرتے ہیں تو اپنی مثال آپ ہوتے ہیں۔ ان کی طرز حکومت کو دیکھ کر خلفاء راشدین کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا آج ہم ذکر خیر کریں گے، یہ بھی انہی خلفاء راشدین میں سے ایک ہیں کہ جن کی طرز حکومت اور جن کا انداز حکومت، جن کا انداز زندگی اتنا پیارا ہے، آپ کا انداز حکومت اتنا پیارا ہے کہ جس کو دیکھ کر خلفاء راشدین کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ خلفاء راشدین کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، دوسری طرف سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو خلفاء راشدین میں ایک چمکتے ہوئے تارے نظر آتے ہیں۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ عظیم انسان ہیں کہ جن کی رگوں میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا خون گردش کر رہا ہے۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ جس راستے سے گزر جائیں شیطان اس راستے سے نہیں گزرتا، وہ فاروق اعظم جو اسلام قبول کرتے ہیں تو جن کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں، وہ فاروق اعظم کہ جن کے دور حکومت میں بھیڑیاں اور بکری ایک ہی گھاڑ سے پانی پیا کرتے تھے، وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جن کے عدل کی داستانیں نہ صرف قرآن میں ہیں، نہ صرف احادیث طیبات میں ہیں، بلکہ تاریخ اسلام کے سنہرے اوراق میں بھی ان کے واقعات رقم ہیں۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ اسی فاروق کی نسل سے ہیں، اسی فاروق کی خاندان سے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ پوتی کے بیٹے ہیں۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ 61 سن ہجری یا 63 سن ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر پیدا ہوئے۔ وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے، وہ علم و فضل کا گہوارہ، وہ مدینہ جس کو نبی پاک علیہ السلام کی ذات طیبات سے شرف ملا، وہ مدینہ جہاں پر ہزاروں صحابہ کرام آرام فرما ہے، وہ مدینہ منورہ کہ جہاں پر ایک نیکی کی جائے تو 50,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام علیہ رضوان کی آغوش میں تربیت پائی، بالخصوص اپنی والدہ کے چچا سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زیر تربیت آپ نے علم دین کو حاصل کیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ تو ایسے عاشق رسول ہیں، ایسے عاشق رسول ہیں کہ جب آپ کو کسی سنت کے بارے میں پتا چلتا تو اس سنت پر عمل کرنے کے لیے کوششیں کرنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ بہت ہی زیادہ عشق رسول کی اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا تھا۔ سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زیر تربیت رہ کر آپ نے علم دین حاصل کیا۔ 25 سال کی عمر میں خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور حکومت میں سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ 6 سال تک مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ اور طائف کے گورنر رہے۔ اس دوران آپ نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے، مسجد نبوی کی توسیع کروائی۔ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ آپ ولید بن عبد الملک کی وفات سے کچھ پہلے آپ کو گورنری سے ہٹا دیا گیا۔ اس کے بعد جب سلیمان بن عبد الملک خلیفہ ہوئے تو آپ سلیمان بن عبد الملک کے وزیر ہو گئے۔ سلیمان بن عبد الملک علم دوست بادشاہ تھا، اس نے بہت اچھے اچھے کارنامے سر انجام دیے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سلیمان بن عبد الملک کے وزیر حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ سلیمان بن عبد الملک کی وفات کے بعد اس نے وصیت کی تھی کہ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ منتخب کیا جائے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ 10 صفر المظفر 99 سنہ ہجری کو تقریباً 36 سال کی عمر میں جمعۃ المبارک کے دن خلیفہ مقرر ہوئے۔ اس شان سے خلافت کی ذمہ داریاں آپ نے سنبھالیں، ایسے کارنامے سر انجام دیے، لوگوں سے عدل و انصاف کے ایسے تقاضے پورے کیے، لوگوں سے ایسے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا طرز حکومت دیکھ کر، آپ کے خلافت کے ایام کو دیکھ کر بے ساختہ خلفائے راشدین کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ صرف 2.5 سال تک کم و بیش آپ خلیفہ رہے، اور 101 سنہ ہجری میں 25 رجب المرجب کو آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد کے پاس موجود مکانات کو خرید کر مسجد میں شامل کیا اور مدینہ پاک کے بڑے بڑے فقہا کے ہاتھوں مسجد نبوی کا سنگ بنیاد رکھا۔ مسجد نبوی میں پہلے امام کے کھڑے ہونے کے لیے محراب نہیں تھی۔ سب سے پہلے حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی میں محراب بنانے کی سعادت حاصل کی۔ اس نئی ایجاد یعنی بنعت حسنہ، ایک اچھے کام کی اس قدر مقبولیت حاصل ہوئی کہ اب دنیا بھر میں مسجد کی پہچان اسی سے ہے۔ روضہ اطہر کے چاروں طرف دوہری دیوار بنوائی اور مدینہ پاک کے اطراف میں وہ مساجد جہاں پر نبی پاک علیہ السلام کے مبارک قدم لگے تھے، جن جگہوں کو نبی پاک علیہ السلام نے نمازیں پڑھ کے مشرف کیا تھا، آپ نے ان مساجد کی اثر نو تعمیر کروائی، آپ نے ان باقیات کو باقی رکھا۔ سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ محبت تھی کہ آپ نے مدینہ پاک، جس مدینہ کو نبی پاک سے نسبت حاصل ہے، جس مدینہ کو نبی پاک علیہ السلام سے نسبت حاصل ہے، اس مدینہ پاک میں آپ نے پانی کے کنویں کھدوائے، مدینہ کے باہر سے ایک نہر جاری کروائی، راستوں کو ہموار کروا دیا، درست کروا دیا تاکہ اہل مدینہ کو کسی طرح کی تنگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ بننے کا معاملہ یوں پیش آیا کہ سلیمان بن عبد الملک کے، جس کے آپ وزیر تھے، سلیمان بن عبد الملک دابق کے مقام پر جو کہ فوج کی اجتماع گاہ تھی، وہاں پر اپنے لشکر کے ساتھ تھا کہ وہیں پر اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اس کی موت کا وقت قریب آیا، اس نے مشہور عالم دین سیدنا رجا بن حیوہ ان کو بلایا اور بلا کر ان سے کہا کہ میں اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کرنا چاہتا ہوں، تمہارا اس بارے میں مشورہ کیا ہے؟ سیدنا رجا بن حیوہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ ایک ایسے شخص کو خلیفہ نامزد کریں کہ جو علم دین بھی رکھتا ہو، جو لوگوں کا خیر خواہ بھی ہو اور لوگ جس کو پسند بھی کرتے ہوں۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے کہا، اچھا مجھے اس کا نام بتاؤ۔ تو سیدنا رجا بن حیوہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ آپ کے وزیر سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ چنانچہ سلیمان بن عبد الملک نے ایک خط لکھ کر اس پر مہر لگائی اور اس کو بند کروا دیا اور کہا کہ لوگوں سے عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بیعت لو۔ چنانچہ سب لوگوں نے راضی خوشی عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کرنا شروع کر دی۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پتا چلا کہ مجھے خلیفہ نامزد کر دیا گیا ہے، آپ بہت روئے، بہت زیادہ رونا شروع ہو گئے اور فرماتے جاتے تھے کہ مجھ پر اتنی بڑی ذمہ داری آ پڑی ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ میں یہ ذمہ داری اچھے انداز سے پوری کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا۔ پھر فرماتے ہیں، واللہ مجھے اس کی کبھی بھی یہ خواہش نہیں تھی کہ مجھے خلیفہ نامزد کیا جائے، اب چونکہ مجھ پر یہ بار آ پڑا ہے تو اب اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اچھے انداز سے حکومت کرنے کی توفیق دے۔ اس کے باوجود بھی خوف خدا کا عالم یہ ہے کہ جب آپ کی طرف کوئی بیعت کے لیے ہاتھ بڑھاتا تو آپ اس بات پر بیعت لیا کرتے تھے، اگر میں تمہیں اللہ کی اطاعت کا حکم دوں تو میری پیروی کرنا، اگر میں تمہیں نافرمانی کا حکم دوں تو کبھی بھی خالق کی نافرمانی میں میری اطاعت ہرگز نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ خوف خدا کا عالم یہ ہے، مسلمانوں سے محبت اور ہمدردی کا عالم یہ ہے، مسلمانوں کی خیر خواہی کا عالم یہ ہے کہ آپ جب خلیفہ بنے تو اپنی زوجہ سیدہ فاطمہ بنت عبد الملک کو حکم دیا کہ اپنے زیورات بیت المال میں جمع کروا دو۔ فاطمہ بنت عبد الملک یہ عبد الملک بن مروان کی بیٹی ہیں، ناز و نعمتوں میں پلی ہیں، لیکن آپ کی صحبت کا اثر یہ ہے کہ اپنے سارے زیورات بیت المال میں جمع کروا دیتی ہیں۔ بعد میں جب حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں، ان کا بھائی جب خلیفہ بنتا ہے تو کہتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کے زیورات دوبارہ آپ کو واپس کر دیے جائیں۔ فاطمہ بنت عبد الملک فرماتی ہیں کہ جب میں نے عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی رضا مندی کے لیے سارے زیورات بیت المال میں جمع کروا دیے تھے، میں نے اس سے دنیاوی مقاصد حاصل نہیں کیے، محض اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کیا تھا، اب کبھی بھی وہ زیورات واپس نہیں لوں گی۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے خوف خدا کا عالم یہ تھا کہ آپ کی زوجہ محترمہ بیان فرماتی ہیں کہ جب آپ مرتبہ خلافت پر فائز ہوئے تو گھر آ کر مصلے پر بیٹھ کر رونے لگے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی۔ میں نے عرض کیا، یا امیر المؤمنین آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا، میری گردن پر امت کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے، جب میں بھوکے فقیروں، مریضوں، مظلوم قیدیوں، مسافروں، بوڑھوں، بچوں اور تنگ دستوں کو دیکھتا ہوں اور تمام دنیا کے مصیبت زدوں کی خبر گیری کے متعلق غور کرتا ہوں تو ڈرتا ہوں کہ کہیں ان کے متعلق اللہ تعالیٰ باز پرس فرمائے اور مجھ سے جواب نہ بن پڑے، بس یہ بھاری ذمہ داری اور فکر مجھے رولا رہی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ہم بھی غور کریں، ہمارا حال کیا ہے، ہم پر کتنے لوگوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ ایک باپ بھی غور کرے، مجھ پر اپنے بچوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ ایک سیٹھ بھی غور کرے کہ مجھ پر اپنے ملازموں کی ذمہ داریاں ہیں۔ دنیا میں رہنے والا ہر انسان یہ غور کرے کہ میرے ماتحت کتنے افراد ہیں۔ ایک نگران بھی غور کرے کہ میرے ماتحت کتنے اسلامی بھائی ہیں، کیا میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا ہوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سب نگران ہو، تم میں سے ہر ایک سے اس کے ماتحت افراد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا، جو نگران اپنے ماتحتوں سے خیانت کرے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، انصاف کرنے والے قاضی پر قیامت کے دن ایک گھڑی ایسی آئے گی کہ وہ تمنا کرے گا، کاش وہ آدمیوں کے درمیان ایک کھجور کے بارے میں بھی فیصلہ نہ کرتا۔ ایک مقام پر فرمایا، جو شخص 10 آدمیوں پر بھی نگران ہو، قیامت کے دن اسے اس طرح لایا جائے گا کہ اس کا ہاتھ اس کی گردن سے بندھا ہوگا، اب یا تو اس کا عدل اسے چھڑائے گا یا اس کا ظلم اسے پھنسوا دے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم میں سے ہر ایک کو غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے ماتحت افراد کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ ہماری خیانت کی وجہ سے، ہمارے ظلم کی وجہ سے، ہمارا اچھا انداز نہ اپنانے کی وجہ سے قیامت والے دن ہم پھنس جائیں، ہمارا بچوں کو نیکی کی دعوت نہ دینے کی وجہ سے، اپنے گھر والوں کو نماز کی ترغیب نہ دینے کی وجہ سے، اللہ نہ کرے قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی ہم سے حساب و کتاب لے تو اسی جرم کی وجہ سے ہمیں جہنم میں جانے کا حکم سنا دیا جائے۔ الامان والحفیظ، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے ماتحت افراد کے بارے میں ہمیں سوچنے کی اور ان کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ، آپ وقتاً فوقتاً علماء کرام کو جمع کرتے رہتے، ان سے آپ اپنی حکومت کے بارے میں پوچھتے، آپ اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھتے، قبر و آخرت کے بارے میں ان سے سوالات کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ محمد بن قاب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ مجھے عدل و انصاف کے بارے میں بتائیے۔ انہوں نے فرمایا، آپ چھوٹوں کے لیے باپ کی جگہ، بڑوں کے لیے بیٹے کی، اور اپنے ہم عمروں کے لیے بھائی کی جگہ ہیں۔ لوگوں کو ان کی خطاؤں اور جسمانی طاقت کے مطابق سزا دیجیے، کسی کو اپنی ناراضگی کی وجہ سے ایک بھی کوڑا نہ ماریے ورنہ آپ ظالم ٹھہریں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، یہ تھے ہمارے خلفۂ راشدین، یہ تھے ہمارے مسلمان حکمران کہ جن کو اللہ کا اتنا زیادہ خوف ہوا کرتا تھا، وہ حتی الامکان کوشش کیا کرتے تھے کہ ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھوں سے، ہمارے جسم کے کسی بھی عضو سے کسی مسلمان کی حق تلفی نہ ہو۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی، فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھوں اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد اپنے پاس کوئی بھی ایسی زمین نہیں رہنے دی کہ جس کا آپ پر تقاضا آ سکتا ہو۔ اس کے بعد آپ نے اپنی ساری زمینیں، سارے غلام، ساری کنیزیں، سارا مال جو کچھ آپ کی ملکیت میں تھا، سارا کا سارا بیت المال میں جمع کروا دیا۔ 23,000 دینار، 23,000 سونے کی اشرفیاں آپ کی ملکیت میں تھیں، لیکن جب خلیفہ بنے تو سارا کا سارا بیت المال میں جمع کروا دیا، اور گھریلو اخراجات جو کہ خلیفہ بننے سے پہلے اتنے شاندار تھے، لیکن اب اس امت کی ذمہ داری آپ کے سر پر آ پڑی تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ جب خلیفہ بنے تو روزانہ کا خرچہ صرف 2 درہم آپ کو ملا کرتے تھے، اور یہ بھی 2 درہم اگر آپ اس جگہ کھانا کھا لیتے، اگر آپ لوگوں کے ساتھ کھانا کھاتے، بیت المال سے کھانا کھاتے، تو 2 درہم بھی اس بیت المال میں جمع کروا دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، ایسا تقویٰ، ایسی پرہیزگاری، ایسا خوف خدا، یقیناً یہ انہی نصیب والوں کا حصہ ہے جو اللہ کے بندے تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں دنیا میں بھی عروج عطا کرتا ہے، آخرت میں بھی ان کے لیے بڑے مقام ہیں۔ قرآن کریم میں رب کائنات فرماتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی تقوی اختیار کریں، اللہ کا خوف دل میں پیدا کریں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دینی الاسلام، دینی الاسلام، اندھیرے چھٹے اجالا ہوا، ظلم و ستم کا ازالہ ہوا، دینی الاسلام۔